Grazie, Madre Khan, کہ میں کی وجہ سے تاخیر سے آپ کے سامنے حاضری دی. ہمارے معزز دوست نے خدشات کا اظہار فرمایا ہے. مجھے اس پر کوئی تعجب نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے ساتھ بہت ساری ایسی جگہوں پر اسی قسم کے سوالات ہمیں درپیش ہیں, اور اب کافی اندھیرا چھٹ چکا ہے. میں نے کئی ماہ پہلے مظفر گڑھ بار میں بھی خطاب کیا تھا, اور وہاں وکلاء میں نصف سے زیادہ تعداد اس وقت شیعہ حضرات کی تھی, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی کوئی ہنگامہ نہیں ہوا, کوئی جھگڑا نہیں ہوا, کوئی امن نہیں خراب ہوا. اور ابھی گزشتہ دنوں کئی بار کے اداروں میں مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا. میرے معزز اور انتہائی قابل احترام وکلاء, میں آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ ایسی فضا میں جبکہ یک طرفہ ٹریفک اور یک طرفہ پروپگنڈا نے انسانوں کے مشام جان کو معطر کر رکھا ہے, بلکہ متعفن بنا دیا ہے, ایسے حالات میں آپ حضرات کا یہ جرت کرنا کہ مجھے بار میں آ کر خیالات کے اظہار کا موقع دینا, اس پر میں آپ حضرات کا تہے دل سے ممنون ہوں. میرے بھائیوں, سپاہ صحابہ کے بارے میں جو بھی پروپگنڈا ہو رہا ہے وہ یک طرفہ ہے. آپ حضرات کو میرے خیالات کے بعد انشاءاللہ اس کا احساس ہوگا کہ ہمارا کوئی منفی پروگرام نہیں, ہم نے کبھی دہشت گردی نہیں کی, ہم نے کبھی تخریب کاری نہیں کی, ہم نے کبھی کسی کو لڑائی اور جھگڑے پر نہیں اکسایا. یہ وہ باتیں ہیں جو لا علمی کی وجہ سے اور معلومات کی کمی کی وجہ سے آپ حضرات کے قلوب و اذہان پر نقش ہو چکی ہے. میرے بھائیو, سپاہ صحابہ کو قائم ہوئے 7 سالوں میں ہمارا اصل ہدف, اصل مقصد کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا اصل مقصد یہ ہے کہ شیعہ کافر ڈکلیئر ہو جائے, شیعہ کو کافر کہا جائے. یہ اصل مقصد نہیں, یہ ایک ایسی بات ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا, اور اگر اس بار میں تمام وکلاء شیعہ مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے میرے معروضات کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آخر اس طرح کیوں ہو رہا ہے. میرے خدشات ہیں, آپ نے میری بات نہیں ابھی سنی, آپ نے میری معروضات پر غور ہی نہیں کیا, آپ کو میرے موقف کا علم ہی نہیں ہوا, اور میں آپ کو اپنے خطاب کے بعد یہ موقع دوں گا کہ آپ جو بھی سوالات ہیں جس نوعیت کے بھی ہیں ضرور مجھ سے کریں, اور میں کھلے دل سے اس کا جواب دینے میں فخر محسوس کروں. میرے بھائیو, سپاہ صحابہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں نظام خلافت کا احیاء کیا جائے, یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ پوری دنیا کے اندر, دنیا کے 44 اسلامی ممالک اور دنیا میں 1.5 ارب کے قریب مسلمان, اور دنیا کا جو اس وقت جغرافیہ ہے وہ اس کی بہت بڑی, یعنی بہت زیادہ اس کا حصہ مسلمانوں کے پاس ہے, اور دنیا میں جتنی بڑی اہم چیزیں ہیں, مثلا تیل ہے, ربڑ ہے جس سے دنیا کا پہیہ گھومتا ہے, یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں, لیکن اس کے باوجود مسلمان ذلت و رسوائی اور نقبت اور حقارت و مورخ کا شکار ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ 44 سال پہلے پاکستان جب بنا تھا تو اسلام کا نعرہ لگایا گیا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, لیکن اسلام کا نعرہ لگا کر ہم نے صرف یہ سمجھا کہ اسلام کا نام لینے سے اسلام آ جائے گا یا نماز پڑھنے سے اسلام آ جائے گا یا زیادہ سے زیادہ تسبیح کرنے سے اسلام آ جائے گا، یہ حقیقت نہیں. اس سے انسان اپنی انفرادی اور انڈیویجل زندگی میں تو انقلاب پیدا کر سکتا ہے، لیکن اجتماعی نظام میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. تو سپاہ صحابہ دیانتداری کے ساتھ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے تمام حکمرانوں نے اکا دکا کسی کو چھوڑ بھی سکتے ہیں نیتوں پر، کو اللہ جانتے ہیں، کسی نے اس حقیقت پہ غور ہی نہیں کیا کہ اسلام آئے گا کیسے. اسلام کے لانے کا یہ بھی طریقہ نہیں، یہ طریقہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کا دعویٰ کریں، اسلام کا نام لیں، ووٹ لیں، قوم کو پاگل بنائیں اور جب اقتدار پر آ جائے تو جناب علی صرف ایک دو چیزیں اسلام کی لے آئے اور کہے جی اسلام آ گئے. جی ماں سپاہ صحابہ یہ سمجھتی ہے کہ قرآن کا نام لیا کہ قرآن لائیں گے، سنت لائیں گے، شریعت محمدیہ لائیں گے، اور اس کے بعد ایک کمیٹی تشکیل حکومت دیتی ہے کہ فرانس میں اپنے آدمیوں کو بھیجو کہ وہاں کے نظام کا جائزہ لیں. برطانیہ ایک کمیٹی آپ کی جا رہی ہے کہ وہاں کے نظام کا جائزہ لیا جائے، اور امریکہ، فرانس، برطانیہ، جاپان اور دوسرے ملکوں میں سروے ہو رہا ہے. یہی بنیادی غلطی ہے. اگر آپ اسلام کا نام لیتے تو اسلام کا ایک پریکٹیکلی دور ہے، ایک تجرباتی دور ہے، جس دور میں یہ اسلام دنیا میں نافذ بھی ہوا ہے اس کا وقت چاہے تھوڑا بھی ہو، لیکن دنیا نے دیکھا ہے کہ اس دور میں انسانیت کے حقوق کی پامالی آج کے دور سے زیادہ تھی. کیسر و کسرا کے دور میں اور خود عرب معاشرے میں انسانیت کا کوئی حق دنیا میں نہیں تھا. ایسے وقت میں جب کیسر روم اور کسرا ایران اور خود عرب کا جہلانہ معاشرہ تھا، ایسے وقت میں ایک محمدی شریعت نے جنم لیا اور اس نے پوری دنیا کو انسانی حقوق سے مالا مال کیا. آخر وہ کون سا نظام تھا کہ جس نظام میں پوری دنیا کے لوگوں کو امن اور سکون عطا کیا، اور عیسائیوں اور یہودیوں نے کہا کہ اگر آج ہماری حکومت بھی ہوتی تو ایسا امن اور سکون کبھی قائم نہ ہوتا جیسا مسلمان خلفاء نے کہا. تو سپاہ صحابہ یہ چاہتی ہے کہ آپ قرآن و سنت کا نام لے کر قرآن و سنت کے عملی اور پریکٹیکلی دور کی تصویر کو آئیڈیل بنائیں، اور وہ نظام خلافت. نظام خلافت میں آخر میں اگر باہمی اختلاف کسی وجہ سے ہوا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن بحثیت نظام کے، بحثیت انسانی حقوق کے، بحثیت انسانیت کی ہمدردی کے، بحثیت لوگوں کے بنیادی مسائل کے، اس سے بہتر نظام اور اس سے زیادہ عملی تصویر، اس سے زیادہ پریکٹیکلی دور، اس سے زیادہ انسانی حقوق کا سب سے زیادہ پاسداری کرنے والا دور اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں کوئی. ہم نے اسلام کا نام لے کر نظام خلافت کو چھوڑ دیا، اسلام کا نام لے کر طرز حکومت جو صدیق اکبر کا تھا اس کو چھوڑ دیا، اسلام کا نام لے کر نظام عدالت جو فاروق اعظم کی تھی اس کو چھوڑ دیا، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی کے دور میں جو اصلاحات ہوئی ہیں ہم ان کو چھوڑ دیا اور نام اسلام کا لیا. کیسے اسلام آئے گا؟ آپ قرآن کا متن پڑھنے سے تو اسلام نہیں لا سکتے. آپ تو اس قرآن پاک کو جو آسمانوں سے اترا 23 سالوں میں، اس کو عملاً جو نافذ کرنے والے قوت تھی اور نافذ کرنے والے جو ادارے تھے، آپ ان سے بغاوت کر رہے ہیں، ان کا نام ہی نہیں لیتے، اس کو حرز جہاں نہیں بناتے، اس کو آئیڈیل نہیں بناتے، اپنی نئی نسل کو اس سے آگاہ نہیں کرتے، کالج اور سکولوں کے اندر ان کے فیصلوں کو نافذ نہیں کرتے اور ان کی تعلیمات کو فروغ ہی نہیں دیتے، کیسے اسلام لائے؟ کون اسلام کو جانتا ہے؟ میں انگریزی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں خود انگریزی جو بھی ہماری بساط میں تھی ہم نے پڑھ رکھی ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسلام کا نام لیا تو انگریزی سکولوں کے اندر سب سے زیادہ اہمیت نظام خلافت کو ہونی چاہیے تھی، اور اس دور کو ہونی چاہیے تھی جس دور کو مسلمان ایک آئیڈیل کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے. ایک بنیادی بات ہے، اس پر بڑی لمبی گفتگو اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں چونکہ اپنی اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں. تو سپاہ صحابہ دیانتداری کے ساتھ یہ چاہتی ہے کہ پوری دنیا اس وقت نظام خلافت کی رسی میں پرو دی جائے، اور نظام خلافت ہی امت کو بچا سکتا اور کوئی دنیا کا نظام نہیں بچا سکتا. اشتراکیت فیل ہو چکی ہے، امریکہ کا نظام فیل ہو چکا ہے. آپ کے سامنے امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر کا کیا اثر ہوا؟ امریکہ نے ایک نیو ورلڈ آرڈر جاری کیا، اور امریکہ کو کیا حق پہنچتا تھا کہ ایک نیا نظام دنیا کو دے؟ اور اس کی ناکامی، جو خود ملک آپ اقتصادی طور پر دیکھیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ملک امریکہ ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں یہ جناب یہ نیو ورلڈ آرڈر اس نے دیا، کیسے دے سکتا ہے نیو ورلڈ آرڈر، کیسے آرڈر جاری کر سکتا ہے؟ سب سے زیادہ قرضہ امریکہ نے لوگوں کا دینا ہے، اور دوسرے نمبر پر معاشرتی طور پر سب سے زیادہ رسوا امریکہ ہے, کہ وہاں کوئی قانون ہی نہیں, پوری دنیا میں سب سے زیادہ جرائم امریکہ میں ہو رہے ہیں. تو جو مقروض بھی زیادہ ہو, معاشرتی طور پر جرائم بھی سب سے زیادہ ہو, اور اخلاقی حالت یہ ہو کہ وہاں کالے اور گوروں کا مسئلہ اتنا اوپر چلا گیا ہے کہ وہاں کالوں کے لیے علیحدہ قانونیاں, گوروں کے لیے علیحدہ قانونیاں, اور اس پیغمبر کے مقابلے میں, اس نبی کے ورڈ آرڈر کے مقابلے میں جس نے کہا تھا کہ لا اسود ولا احمر, کوئی کالا گورے کی فضیلت نہیں, جس نے حبشے کے کالے بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا تھا تاکہ گوروں کو یہ پتا چلے کہ اسلام میں کالے گورے کی کوئی تمیز نہیں, تو وہ امریکہ جو کسی اعتبار سے بھی دنیا میں یعنی قیادت کر ہی نہیں سکتا اس دور میں, لیکن اس نے نیو ورلڈ آرڈر دیا اور پوری امت مسلمہ اس سے مروب ہو گئی. اور ادھر روس سوویت یونین وہ فلاپ ہوا ڈرامہ سارا. تو میں یہاں پر لوگ کہتے ہیں جی روس ختم ہو گیا, روس نہیں ختم ہوا, سوویت یونین ختم ہوئی, اس کی فیڈریشن ٹوٹی ہے. وہاں یہ بات نہیں ہے کہ روس ختم, روس تو اسی طرح وہ خونخوار پنجے باقی ہیں, لیکن ٹھیک ہے اس کی سپر قوت جو ہے وہ ٹوٹ گئی. لیکن اس سپر قوت کے ٹوٹنے کے بعد وہ 70 سال پرانا نظام, وہ بشویک انقلاب, وہ لینن کا فلسفہ, وہ مارکس کی باتیں, وہ اسٹالن کی کہانیاں ساری صدا سہرا ہو گئی. ابراہم لنکن کا وہ جمہوری فلسفہ امریکہ میں فیل ہو گیا. اب پوری دنیا کے جتنے بھی پریکٹیکل نظام تھے جس سے مسلمان مروب تھے, دیکھیے میں بات دور نہ نکل جائے, نوآبادیاتی نظام کو دیکھو کہ آج سے 44 سال پہلے دنیا کے سارے مسلمان غلام تھے. کچھ لوگ برطانیہ کے غلام تھے, کچھ یورپ کے غلام تھے. یورپ کا غلام کون تھا؟ یعنی فرانس کا غلام یہ الجزائر تھا. سارے عرب ممالک فرانس کے غلام تھے, اور مسلمان ممالک دوسرے جو تھے یہ ایشیا کے, وہ سارے برطانیہ کے غلام تھے. 44 سال پہلے سب لوگ غلام تھے. اچھا اب سب لوگ جب غلام تھے تو اس کے بعد ان کو آزادی جب ملی تو آزادی کے فوراً بعد عربوں کو کیا چاہیے تھا, مسلمانوں ایشیا کے لوگوں کو کیا چاہیے تھا کہ آزادی کے فوراً بعد جب انگریز چلا گیا, جب یورپ چلا گیا, جب فرانس کے لوگ چلے گئے خونخوار پنجے سے, ان کو آزادی ملی تو فوراً اپنے نظام کی طرف آتے, اپنے پریکٹیکلی دور کی طرف آتے, نظام خلافت کی طرف آتے, عرب نیشنل فلسفے کی طرف, نیشنل قومیت, عرب قومیت کی طرف عربوں نے نعرہ لگا دیا جمال ناصر نے. اور یہاں برے صغیر میں کیا ہوا کہ ہم امریکہ کے مغربی جمہوریت کے پیچھے چل پڑے, اور کچھ لوگوں نے جناب علی اشتراکیت کا نعرہ لگایا, لیکن ہم 44 سال کے بعد اشتراکیت بھی فیل ہو گئی, مغربی جمہوریت بھی فیل ہو گئی, اور جناب علی اسی طرح عرب قومیت کا نعرہ وہ بھی تباہ ہو گیا. اب ساری دنیا کے لوگ, آپ نے دیکھا کہ 15ویں صدی کے آغاز سے ہی مسلمان قوتیں, اسلامی قوتیں سر اٹھا رہی ہیں. کیوں؟ ہم ذلت پر پہنچ کر پیچھے ہٹے ہیں. تو سپاہ صحابہ یہ چاہتی ہے کہ 44 سال پہلے ہی جس وقت انقلاب آیا تھا ہمیں آزادی ملی تھی, اسی وقت اس دروازے پہ ہمیں سجدہ ریز ہو جانا چاہیے تھا جس دروازے سے 1400 سال میں مسلمانوں کو ہمیشہ خیر ملی ہے, جس نبی کا کلمہ پڑا ہے, جس اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, اسی کے نظام پر ہمیں سجدہ ریز ہو جانا چاہیے. ہم نے دوسروں کے بجھے ہوئے چراغوں سے روشنی مانگی اور اپنے آنگن میں جو سورج چمک رہا تھا اس سے روشنی حاصل نہیں. یہ وہ بنیادی خرابی ہے. سپاہ صحابہ نظام خلافت کی اسی طرز کی علم بردار ہے, اور ہم پوری دنیا میں یہ نظام لانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ سپاہ صحابہ یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر ہم نے نظام خلافت لانا اور اسلام کو فروغ دینا تو اس کا واحد ذریعہ اسلام کی وہ مقدس شخصیات, جو شخصیات رسول اللہ کی صحبت میں پلی, جن کی آنکھوں نے جمال جہاں آرائے نبوت کا دیدار کیا, جنہوں نے رسول اللہ کی عظمتوں کو حرز جا بنایا تھا, جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کی گواہی امت کے سامنے پیش کی تھی کہ یہ ہے رسول, قرآن اترا ہم گواہ ہیں, حدیث بیان کی ہم گواہ ہیں, مکے اور مدینے میں ہم آئے, حضور آئے ہم گواہ ہیں. تو جو لوگ رسول اللہ کی نبوت کے چشمدید گواہ ہیں, سپاہ صحابہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کی عظمت کو فروغ دیا جائے, نئی نسلوں کو ان کے معلومات اور افکار سے آراستہ کیا جائے, نئی نسل کو ان کے عظمتوں سے آراستہ کیا جائے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایک ایسا طبقہ کہ جس نے خلفاء راشدین کو ظالم, غاصب اور لٹیرا کہا, اور اسی طبقے نے اس پوری جماعت کو اسلام کا غدار لکھا. اچھا یہ طبقہ کون ہے؟ سب کو پتا ہے, سپاہ صحابہ سمجھتی ہے کہ یہ طبقہ شروع سے چلا آ رہا ہے, یہ کوئی نیا نہیں پیدا ہوا. لیکن جس وقت سے ایران میں انقلاب برپا ہوا خمینی صاحب کا, میں انتہائی احترام کے ساتھ ان کی بات کروں گا, اور اگر آج خمینی صاحب, میں نے بلکہ اس دور میں بھی کہا تھا, آج ان کے کوئی نمائندے بھی ہوتے تو ہم ان کے سامنے بھی یہ بات کرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایرانی صدر پاکستان میں آئے تو میں نے اعلان کیا تھا کہ ہم ایرانی صدر کو سالس ماننے کے لیے تیار, جبکہ میری جماعت کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ ایک آدمی سے شدید اختلاف رکھتے ہیں اس کو سالس ماننا ہے. میں نے کہا نہیں, وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں آزاد خیال آدمی. میں نے کہا چلو ایک ہمارا مخالف بھی ہے اسی کو میں سالس مانوں, کیونکہ وہ اخلاق و اصول کا آدمی ہے, ایک سربراہ ہے ذمہ دار. میرے بھائیو, یہ جو چند سالوں سے شیعہ سنی اختلاف کی خلیج وسیع ہوئی, چند سنی چند سالوں سے لڑائی ہے, جھگڑا. آپ کہیں گے کہ 1400 سال سے شیعہ ہے, اس وقت تو یہ جھگڑا نہیں تھا, اس وقت تو یہ نعرے نہیں تھے کافر والے, اب کیا ہو گیا آپ کو؟ تو یہ انتہائی اہم بات ہے. سپاہ صحابہ یہ سمجھتی ہے کہ خمینی صاحب 1979 میں اقتدار پر آئے فروری میں, اور اس وقت انہوں نے شہنشاہ ایران کا تختہ الٹا, ایک شہنشاہیت کا تختہ ایک مذہبی آدمی نے الٹا, تو پوری دنیا سے اس کو ان کو خراج تحسین پیش کیا. ٹھیک ہے, وہ انقلاب تھا ایران کا, آپ اس کو شیعہ انقلاب کہیں ایران کا انقلاب کہیں, ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں. ہمیں اختلاف اس بات سے ہے کہ اس انقلاب کو آپ اسلام کا انقلاب کہیں, وہ کس بنیاد پر اختلاف ہے؟ اس لیے کہ خمینی صاحب کا لٹریچر ایک یا دو سال کے بعد منظر عام پر آیا, اس سے پہلے عام لوگوں کو علم ہی نہیں تھا. خود ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس انقلاب کو خراج تحسین پیش کیا تھا, لیکن دو سال کے بعد ہی خمینی صاحب کی وہ کتاب الحکومت الاسلامیہ, اپنی لکھی ہوئی کتاب جو ایرانی انقلاب کی بنیاد اور اساس ہے, اس کے 40 صفحے پر خمینی صاحب نے لکھا تھا کہ 1,24,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو ہمارے 12 اماموں نے پائے. ظاہر ہے یہ نقطہ نظر اسلام کے سے متصادم, اسلام 1400 سالہ مسلمانوں میں اسے کسی کا عقیدہ نہیں کہ 12 اماموں کا مقام انبیاء سے بلند, یہ ہمارے نظریات سے متصادم تھا. پاکستان نظریہ, پاکستان ایک اسلامی نظریے پر قائم ہوا, تو اس بنیاد سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے نظریات کے خلاف دیانتداری سے. اس کے بعد خمینی صاحب کی دوسری کتاب آئی کشف اسرار, اس کتاب کے 119 صفحے پر خمینی صاحب نے واضح طور پر لکھا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. اسی کتاب کے 107 صفحے پر خمینی نے لکھا کہ عثمان غنی بدکماش انسان تھا. اسی کتاب کشف اسرار کے 114 صفحے پر انہوں نے لکھا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں. اچھا, یہ کتاب ایران سے چھپی, پاکستان میں آئی, ڈونیٹ ہوئی, کالجوں, سکولوں, یونیورسٹیوں میں بانٹی گئی. اچھا, اس کا ریئیکشن ہونا تھا, اس کے خلاف لوگوں کا آواز اٹھانا, اس پر احتجاج کرنا یہ فطری امر تھا. اور یہ انقلاب 79 میں آیا, 80 میں پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ قائم. ٹھیک ہے بھائی, وہ ہر آدمی اپنی جماعت بنا سکتا تو جماعت بنی, تو وہ طریقہ نفاذ فقہ جعفریہ اس ملک میں ان نظریات کو پاکستان میں لاگو کرنے کے لیے قائم ہوئی. اس کے نام پر غور کریں, طریقہ نفاذ فقہ جعفریہ, کہ فقہ جعفریہ کا پاکستان میں نفاذ کرنا, اس کی تاریخ تو کیسے, ایک منورٹی ہے, 2% اس کی اقلیت ہے, اور وہ میجورٹی کے اوپر اپنے نظام کو نافذ کرنے کی تحریک چلا رہی ہے ایران کے پیسے پر. تو ہمیں اس سے دیانت دارانہ اختلاف کیا. سپاہ صحابہ اس کے 6 سال کے بعد بنی, 1985 6 ستمبر کو, اس کے ریئیکشن میں بنی, ان تحریروں کے, ان کتابوں کے, اس لٹریچر کے, اور یہ جو کفری عبارات تھی اس کے خلاف بنی. تو جو ریئیکشن کے طور پر جماعت بنی ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے یا تقریب کار ہے, لیکن جنہوں نے آغاز کیا ہے صحابہ کے خلاف کفری عبارتیں لکھی, ایک صحابہ کے خلاف تحریریں لکھی اور اس ملک میں تقسیم کی گئی, ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ہماری بات نہیں پہنچی. میں کہتا ہوں شیعہ کو ہم پاکستان سے نکالنا نہیں چاہتے, شیعہ کو مارنا نہیں چاہتے, شیعہ کو اس ملک سے بھگانا نہیں چاہتے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں, سپاہ صحابہ صرف یہ چاہتی ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف جو لٹریچر ایران سے چھپا اسلام کے خلاف, صحابہ کے خلاف, اس کو اس ملک میں تقسیم نہ کیا جائے. ہماری یہ بات کہاں, کون کہہ سکتا ہے کہ یہ غیر معقول بات ہے؟ ہماری اکثریت ہے. آپ چھوڑے, آپ کا نقطہ نظر, معاف کیجئے, کسی کا نقطہ نظر اس کے حق میں ہو یا نہ ہو, لیکن آپ ہمیں یہ تو حق دیتے ہیں کہ پاکستان میں اہل سنت کی اکثریت ہے, اور اہل سنت کی اکثریت کے عقائد کے مطابق اس کا جذبات کا اظہار احترام کرنا چاہیے کہ اکثریت اس ملک میں فاروق اعظم کو اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے, ابو بکر صدیق کو سر کا تاج سمجھتی ہے, عثمان غنی کو رسول اللہ کا داماد اور عظمت کا تاج سمجھتی ہے. تو اس اکثریت کے خلاف ایک منورٹی ایسا لٹریچر پیسے کے بلبوتے پر, ایرانی حکومت کے بلبوتے پر اور ایرانی میڈیا کے بلبوتے پر تقسیم کرنا چاہے اور اس کے خلاف احتجاج کرنا ہمارا بنیادی حق ہے. ہم احتجاج کر رہے ہیں. مولانا حضرت نواز شہید نے 1985 6 ستمبر کو جب سپاہ صحابہ قائم کی تھی تو یہ بطور احتجاج کے قائم کی تھی، بطور ریئیکشن کے قائم کی تھی، رد عمل کے طور پر قائم کی گئی تھی۔ تو آپ رد عمل کو کہتے ہیں کہ یہ تخریب کاری ہے، آپ رد عمل کو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے، آپ اس عمل کو اور اس ایکشن کو اور اس آغاز کو اور اس ابتدا کو تو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے ان نظریات پر غور کرنا چاہیے کہ سپاہ صحابہ کا اصل ہدف کیا۔ سپاہ صحابہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں کوئی اسلام نہیں لا سکتا، کوئی دین نہیں آ سکتا، کوئی شریعت نہیں آ سکتی اگر رسول اللہ کے صحابہ کا کنسپٹ اسلام میں نہ ہو، صحابہ کی بات اسلام میں نہ ہو۔ کیوں؟ کہ صحابہ کرام 144,000 صحابہ کی تعداد ہے۔ کسی آدمی میں کوئی کمزوری، کوئی لغزش، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن بحثیت مجموعی ایک جماعت کے قرآن پاک نے 700 آیات میں اس جماعت کو قدسی الاثر قرار دیا، ان کی عظمت کا اعلان قرآن نے کیا۔ اور اب بحثیت مجموعی، خمینی صاحب ایران سے کتاب چھاپ رہے ہیں جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد سوائے 4 آدمیوں کے سارے مرتد ہو گئے تھے، سارے کافر ہو گئے تھے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ کی وفات کے بعد سارے کافر ہو گئے تھے تو پیغمبر کی عالمگیر نبوت کا تصور کہاں چلا گیا؟ پیغمبر تو ساری کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے رہنا ہے۔ تو جو رسول 23 سال لوگوں کی تربیت کرتے رہے اور اس کے بعد جب فوت ہو گئے تو سارے ان کا دین چھوڑ کر چلے گئے، تو آپ کیسے عالمگیر اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ اسلام کے خلاف سازش ہے۔ اور 144,000 صحابہ جو ہے وہ رسول اللہ کی نبوت اور اسلام کے عینی گواہ ہیں، چشمدید گواہ۔ چشمدید گواہ کی کتنی اہمیت ہے، آپ جیسے معزز وکلاء کو اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں کہ کسی مقدمے کا ایک چشمدید گواہ ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سول کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، ہر چیز چشمدید گواہوں پہ کھڑی ہے۔ پوری کائنات کا جتنا بھی مقدمہ ہے، جتنے بھی کیسز ہیں، آپ کے سارے چشمدید گواہوں پہ کھڑے ہیں۔ تو رسول اللہ کی نبوت اور اسلام کے چشمدید گواہ صحابہ، سپاہ صحابہ۔ اگر ابو بکر عمر کی بات کرتی ہے تو حقیقت میں اسلام کے مقدمے کو بتانا چاہتی ہے، اس حقیقت میں رسول اللہ کی شریعت کو بچانا چاہتی ہے، حقیقت میں اسلام کی اس عظمت کے یعنی اصول اور دستور کو بچانا چاہتی ہے۔ تو اب پاکستان میں وہ کتابیں تقسیم ہوں اور اس کے خلاف ریئیکشن ہو، تو ریئیکشن ہونا شروع ہوا۔ جلسوں میں، تقریروں میں مولانا نواز شہید نے کتابیں دکھائیں، لوگوں نے کہا بھائی یہ کفر ہے، یہ کتابیں اسلام نہیں ہیں۔ تو یہ کہنا ہمارا حق تھا، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی میڈیا تو نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی حکومت بھی نہیں تھی۔ ایک طرف ایران کی حکومت تھی جو کروڑوں ڈالر اس لٹریچر پر خرچ کر رہی تھی، دوسری طرف پاکستان میں تھوڑا یہ لڑائی کرتے ہو، یہ جھگڑا کرتے ہو۔ کتاب پہ غور کسی نے نہیں کیا، لٹریچر پہ غور کسی نے نہیں کیا بھی یہ ہو کیوں رہا ہے۔ آپ ایک آدمی کے باپ کے سر پر اینٹ ماریں گے، اینٹ مارنے کے بعد اس کا سر کھل گیا، لیکن وہ باپ جب روئے گا یا چلائے گا یا اس کا بیٹا بیٹھ کر چیخے گا، آپ چیخے مارنے والے کو کہتے ہو چیخے مت مارو، تمہاری چیخوں سے ملک کا من خراب ہو رہا ہے۔ لیکن جس نے اینٹ ماری اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے، جس نے روڑا مارا اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے، جس نے سر پھوڑا اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ آپ صرف چیخ کو تخریب کاری کہہ رہے ہیں، آپ صرف چیخو پکار کو دہشت گردی کہہ رہے ہیں، آپ واویلا کو دہشت گردی کہہ رہے ہیں، لیکن جس نے اینٹیں ماری ہیں اس کو کچھ نہیں کہتے۔ صدیق اکبر ہمارے باپ سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہے، پوری امت مسلمہ کو۔ فاروق اعظم ہماری باپ سے بھی عزیز ہے، عائشہ صدیقہ ہماری ماں سے بھی عزیز ہے۔ تو عائشہ صدیقہ کو منافقہ لکھا گیا کتابوں میں، وہ کتابیں میں نے کوئی ہوا میں پیش نہیں کی، میں وہ کتابیں صدر اسحاق کے سامنے پیش کر چکا ہوں، میں نے وہ کتابیں وزیر اعظم کے سامنے پیش کی ہیں، میں نے وہ کتابیں ہائی کورٹ کے ججوں کے سامنے پیش کی ہیں، میں نے وہ کتابیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزراء اعلیٰ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کتابوں کے اصل کتابوں کو ہوم ڈپارٹمنٹ میں پیش کیا ہے، وزارت داخلہ کو ساری کتابیں پیش کی ہیں۔ خدا کے لیے یہ لٹریچر ضبط کرو، یہ کتابیں ضبط کرو، یہ تحریریں ضبط کرو، اس کے خلاف ریئیکشن ہو رہا ہے۔ آپ ریئیکشن کو روکتے ہو، آپ ایکشن پر کوئی اپنا رد عمل ظاہر نہیں کرتے، اس سے یہ بات نہیں بنے گی، لیکن ہماری باتوں کی طرف کوئی کان نہیں دھرا۔ اب دیکھیں جب وہ کتاب اور تحریر میں جلسے میں دکھاؤں گا، کہوں گا لوگوں دیکھو یہ کتاب چھپی ہے ایران سے، پاکستان میں تقسیم ہوئی ہے، یہ کتاب غلط ہے، یہ کفر ہے، یہ اسلام نہیں ہے، تو اس کے خلاف نعرہ بازی ہونا، اس کے خلاف لوگوں کا بھڑک اٹھنا، یہ فطری عمل ہے۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو میں مجرم قرار پاتا ہوں۔ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا ظهرت الفتن او البدع وسبت اصحابی، ایک وقت آئے گا فتنے عام ہو جائیں گے، بدعتیں پھیلنے لگ جائیں گی، اور اس وقت لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے۔ فلیظہر العالم علمہ، اس وقت عالم کو چاہیے میدان میں نکل آئے اور اپنا علم ظاہر کرے، صحابہ کی صفائی پیش کرے، صحابہ کی عظمت امت کے سامنے بتائے۔ فَإِلَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر ایسے وقت میں مولوی اور عالم خاموش ہو کر گھر میں بیٹھا رہا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی۔ میرے بھائیوں، اگر میں نے کوئی کتابیں ہم دکھاتے ہیں، ہم لٹریچر پیش کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، کوئی دولت کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، ہم اپنا فرض مذہبی سمجھ کر یہ کر رہے ہیں، تو مذہبی فرض کو جو ادا کر رہا ہے اس کو آپ کا یہ دہشت گردی ہے؟ آپ غور تو کرو کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ ایک سال پہلے وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں بلایا لاہور میں، مجھے کہا کہ چھوڑو یہ تم کیا کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگاتے ہو، تم نے امن خراب کر دیا ملک کا، تم نے شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں نے کہا جناب میری بات تو سنے بغیر آپ ہمیں کیسے الزام دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو ہمیں اسی لیے بلایا ہے، آئیے۔ 400 علماء بیٹھے ہیں، اس میں بڑے بڑے وزراء، حکمران اور پوری گورنمنٹ بیٹھی ہے لاہور۔ 28 ستمبر 1991 گورنر ہاؤس، یہ ریکارڈ کی بات ہے، اخبارات میں آ چکی ہے۔ تو ہم وہاں پہنچے، وہاں شیعہ بھی موجود تھے، ساجد نقوی کے کئی نمائندے بھی موجود تھے، بریلوی دیوبندی آل حدیث علماء بھی موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ سوال ہم سے کیا گیا۔ ہم نے کہا جناب یہ ہے میرے ہاتھ میں کتاب، خمینی صاحب نے لکھی ہے، کشف اسرار ایران سے چھپی ہے، اس میں ابو بکر اور عمر کو کافر کہا گیا ہے، آپ اس کتاب کو بند کر دو، اس لگے جو پاکستان میں اس کو چھاپے اس کو سزا دے دو، ہماری بات ختم ہو جائے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایران کی کتاب ہے، ایران والوں سے بات کریں گے۔ میں نے کہا آئیے، یہ ایک پاکستان کی بھی کتاب ہے، پاکستان میں کتاب چھپی ہے، کتاب کا نام تھا تحفہ حنفیہ، تحفہ حنفیہ کتاب کا نام تھا۔ اس کے 250 صفحے پر غلام حسین نجفی، ایک لاہور کا مصنف ہے شیعہ کا، اس نے، وہ مصنف ابھی بھی لاہور میں موجود ہے، اور وہ اگر میں دہشت گردی کرتا یا میں قتل لوگوں کو کراتا تو میں سب سے پہلے اس کو قتل کراتا جس نے اتنی غلیظ تحریریں لکھی۔ لیکن ہم آئینی راستہ اختیار کر رہے ہیں، ہم نے کبھی آج تک کسی کو نہیں کہا کہ فلاں آدمی کو جا کر مار دو، فلاں آدمی کو قتل کر دو، سپاہی صحابہ کا یہ ریکارڈ ہے۔ لیکن پھر آپ کہیں گے جی اتنے لوگ مر گئے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے مر گئے، وہ بھی آپ کے سامنے پوری صورتحال میں چند منٹوں میں رکھوں گا۔ وزیر اعظم کے سامنے جب وہ کتاب ہم نے پیش کی تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے، وہ کتاب اس میں کیا تھا، تحفہ حنفیہ میں، اس کے 250 صفحے پر اس انسان نے لکھا، لاہور میں رہتا ہے، مدرسہ موجود ہے، خود بھی موجود ہے، پریس بھی موجود ہے، اور آپ کا پاکستان کا ملک ہے، جامعہ المنتظر لاہور میں مدرس ہے، اس کے 250 صفحے پر کہتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام انسان اپنے اعلی تناسل پر لکھے اور پھر بی بی کے پاس جائے تو انزال تاخیر سے ہوگا۔ یہ آپ اس عربی لفظ کو سمجھتے ہوں گے کہ بیوی کے پاس جائے تو تاخیر سے انسان فارغ ہوگا، تو یہ تحریر اس کتاب میں موجود ہے واضح، یعنی میں کوئی اشارہ نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی حوالے کی بات ایسے نہیں کر رہا ہوں، تحریر موجود۔ اور اسی طرح ایک اور کتاب، اچھا اس پر ہم نے احتجاج کیا، وزیر اعظم نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ یہ بڑا حرام زادہ ہے، بڑا بے ایمان ہے، مولانا عبد الستار خان نیازی نے کہا یہ بڑا بدماش ہے، لاؤ میں اس کتاب کو ضبط کرتا ہوں، میں اس کو جناب جہنم رسید کرتا ہوں۔ لیکن آج ایک سال گزر گیا، اس کو کتاب کو ضبط نہیں کیا گیا، اس مصنف سے نہیں پوچھا گیا، بلکہ اس مصنف نے ایک اور کتاب چھاپ دی، نئی کتاب تازہ، اس کتاب کا نام ہے نص خلافت ولا فصل، اور وہ کتاب حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف ہے، اس کتاب، یہ میرے پاس وہ کتاب بھی موجود ہے۔ آپ صرف، میں آپ کو حوالے کے لیے یہ دکھانا چاہتا ہوں، آپ دانشور ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بغیر ثبوت اور بغیر دلیل کے بات نہیں کرنا چاہتے، یہ ہے کتاب نص خلافت، یہ 1.5 مہینے پہلے چھپی ہے لاہور سے، اسی آدمی نے لکھی ہے۔ اگر ایک سال پہلے اس کو بند کر دیا جاتا، بین کر دیا جاتا، تو تمہارے پاس قانون ہے، چلو اسی کے مطابق اس کو سزا دے دی جاتی، تو یہ نئی کتاب نہ آتی۔ اس کتاب کے 226 صفحے پر یہ بڑی گٹائی کے ساتھ بلا تامل اور بغیر کسی بات کے یہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور ابلیس کا ایمان برابر ہے، یہ 226 صفحے، باقی پوری کتاب میں جتنی گالیاں ہیں وہ تو الگ ہیں، جو پیغمبر کے مسلے پہ جو شخص کھڑا ہوا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں جس کی بیٹی ہے، رسول اللہ نے جس کی فضیلتوں میں 50 حدیثیں بیان فرمائی ہیں، پوری امت مسلمہ میں جو مسلمہ شخصیت ہے امت مسلمہ کی، اس کا بارے میں یہ تحریر ہو، لاہور سے کتاب چھپی ہے، مصنف موجود ہے، مدرسہ موجود ہے، کتب خانہ موجود ہے، احتجاج ہم کر رہے ہیں لیکن کوئی نہیں سنتا، کیا کریں گے بتاؤ؟ آپ کے باپ کو کوئی، خدا نہ خواستہ میرے باپ کو، آپ کے باپ کو آدمی کنجر کہے، بدماش کہے، کتا کہے، آپ مجھے بتاؤ، اگر آپ خاموش ہو سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار چھوڑو تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر آپ کا بھڑکنا فطری امر ہے تو رسول اللہ کے دین کی غیرت تو اس سے بھی زیادہ، صحابہ کی عظمت و ناموس کی غیرت تو اس سے بھی زیادہ، میں مسلمان ہوں، میں اس پر کیسے خاموش رہوں؟ آپ خاموش ہو کر بتا دو، ہمارا آئینی حق نہیں ہے کہ اس کے خلاف احتجاج کریں، ہم نے احتجاج
تو شیعہ کے ساتھ اختلاف تو شروع سے تھا. سن 85 میں سپاہ صحابہ بنی, 85 سے لے کر مولانا حق نواز جھنگوی کی شہادت کے دن تک شیعہ کے خلاف ہم تقریریں کرتے رہے پورے ملک میں, لیکن کوئی شخص سپاہ صحابہ کی طرف سے قتل ہوا؟ اگر ہوا ہے تو بتاؤ. سپاہ صحابہ پر جس کا الزام لگا ہو کہ سپاہ صحابہ نے فلاں شیعہ کو مار دیا, شیعہ سے لڑائی اور اختلاف ہمارا تھا, لیکن 85 سے جب سے جماعت بنی, اگر ایم اس کا تقریب کاری دہشت گردی تھی تو 85 میں جب جماعت بنی اس سے لے کر 90 تک مولانا حق نواز کی شہادت کے دن پر کوئی شیعہ پاکستان میں مرڈر نہیں ہوا, تو کیا مطلب ہے کہ ہم نے تقریب کاری کے لیے جماعت بنائی؟ کب یہ ریئیکشن شروع ہوا؟ جب مولانا حق نواز کو شیعہ نے شہید کیا, اس کے بعد اس پر ریئیکشن ہونا یہ فطری امر تھا. جنگ میں مولانا حق نواز کے لوگ دیوانے تھے, اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنے طور پر کوئی ہنگامہ آرائی کی, کسی کو مار دیا یا آگ لگا دی, اس کا سپاہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اور اس کے بعد پھر امن قائم ہوا, مولانا اشار القاسمی نے الیکشن ایم این اے کا لڑا, وہ جیت گئے. وہاں کا 150 جگیردار جو 100 مربع کا مالک ہے, وہ 200 سال سے وہاں پرنیلی اس کی تھی, ختم ہو گئی. وہ تڑپ رہا اور کلپ رہا تھا, مولانا اشار القاسمی نے اسمبلی میں تقریر کی, 2 مہینے کے بعد ان کو شہید کر دیا. ان کی شہادت کا پھر ریئیکشن ہوا, پھر ریئیکشن ہوا تو کچھ لوگ مارے گئے, دونوں طرف سے ہوا. تو میرے بھائیوں, اس کے بعد پھر امن قائم ہوا, مولانا اعظم طارق صاحب نے الیکشن لڑا, الیکشن تبھی ہوا تو کہ امن قائم ہوا, بلدیاتی الیکشن ہوا, ہمارا چیئرمین بنا مولانا اعظم طارق, ایم این اے بنے, حکومت کا مقابلہ کیا, امن قائم تھا تو الیکشن ہوا. پھر صوبائی کا الیکشن بلا مقابلہ ہم جیت گئے, امن تھا, 6 مہینے امن رہا, لیکن ہمارا دشمن یہ چاہتا تھا کہ ان کے پاس قیادت و سیادت نہ رہے. اس مولانا مختار, ہم گئے حج پر, پیچھے سے انہوں نے مولانا مختار سیال کو شہید کر دیا. تو آغاز پھر کس نے کیا؟ امن کی حدوں کو پھر کس نے توڑا؟ سکون کس نے برباد کیا؟ لڑائی پھر کس نے کی؟ شیعہ کی طرف سے. اور اس کے بعد مولانا مختار سیال شہید ہوئے. پھر ہم چاہتے تو پورے ملک میں محرم میں کوئی شیعہ کا جلوس نہ نکل سکتا, لیکن ہم نے اس ملک کے املاک کو اپنے املاک سمجھا. یہ ہماری اکثریت ہے, ہمارا ملک ہے, یہ کسی اور کا ملک نہیں ہے, کسی مائنورٹی کی جائیداد نہیں ہے. ہم نے, وزیر اعلیٰ نے ہمیں کہا کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو, ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ہم محرم میں امن رکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ 40 سالہ 45 سالہ تاریخ میں جتنا محرم اس طرح امن سے گزرا کبھی نہیں, کوئی واقعہ اس ملک میں پیش نہیں آیا. ہمارا, ہم نے کمیٹیاں بنائی, میں نے اپنے آدمی ہر ضلع میں مقرر کیے جو لوگوں سے تعاون کرتے تھے. لیکن پھر شیعہ نے کیا کیا کہ پشاور میں ہمارے 9 آدمی شہید کر دیے, اور احمد پور شرکیہ میں 2 آدمی ہمارے شہید کر دیے. حکومت مانتی ہے کہ شیعہ نے پھر پھیل کے, پھر کچھ امر ہوا تو شور کوٹ میں ہمارا 1 آدمی مار دیا. تو میرے بھائیوں, ہماری طرف سے آغاز کبھی نہیں ہوا. اگر ریئیکشن کے طور پر ہمارا کوئی آدمی اپنے طور پر کوئی کاروائی کرتا ہے, اور وہ بھی جوابی کاروائی ہوتی ہے, اور وہ بھی ہمارے کہے بغیر اور مرضی کے بغیر ہوتی ہے, تو آپ اس کو کیسے دہشت گردی کہتے ہیں, کیسے تشدد کہتے ہیں؟ تو ان مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت عبدالستار خان نیازی کی سفارشات کی کمیٹی کی پر عمل کرے, تاکہ اس ملک میں مستقل طور پر یہ جھگڑا ختم ہو. کتابیں نہ لکھی جائیں گی, صحابہ کو برا نہیں کہا جائے گا, جھگڑا ختم ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.
مولانا صاحب کی فرمانا گفتگو کے بعد اگر آپ میں سے کوئی صاحب کسی مسئلے پر ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سے بھی التماس ہے کہ طنز سے ہٹ کر مثبت پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی آپ سوال کرنا چاہیں, مولانا صاحب فرما چکے ہیں کہ وہ اس کی وضاحت فرمائیں گے, اور یہ ان کے لیے ضروری بھی ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی ابہام ہے, کوئی شکوک ابھی باقی ہیں تو ان کی وہ وضاحت کر دیں. تو جو بھی سر اس سلسلے میں سوال کرنا چاہیں, باری باری مولانا صاحب سے بات کر سکتے ہیں.
اگر مناسب
وہ میں دیتا ہوں
جواب دے دیں, مناسب سوال کو نہ سننے تو ضروری نہیں ہے. اگر کتاب کے مطابق
یہ سوال آپ کا ہماری گفتگو اور موضوع سے ویسے ہٹ کر ہے, اور آپ نے سوال بڑا اچھا کیا، لیکن موقع اس کا نہیں تھا. موجودہ آئین پاکستان، آئین پاکستان کے تحت جناب کی جماعت بطور سربراہ حکومت یعنی وزیر اعظم کلین شیو، دروغ گو، وعدہ خلاف مرد اور با کردار اور با حیا عورت میں سے کس کو ترجیح دے گی؟ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے، لیکن ساری باتوں کے باوجود مرد مرد ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مرد مسلمان ہو، کمزور ہو، کوتاہیاں بھی ہوں، تو عورت سے بحثیت سربراہ مملکت کے اس کو ترجیح.
کل کی بات چیت کے بارے میں تھوڑی سی پوزیشن واضح کرنی تھی. جو دوست آباد نہیں ہے، یکدم ان کو بہت زیادہ رنگیزہ کیا ہے. انہوں نے شخصیات کو ڈفرینشیٹ کیا تھا.
رنگیزہ کس ہے؟
نہیں، اپنے سفر صاحب کے حوالے سے کہ شخصیات کو ڈفرینشیٹ کیا تھا. یہ ہم پتہ نہیں کیا وجوہات تھی. انہوں نے یہ تقدیر دی تھی کہ مولانا عابد سارہ صاحب اگر تشریف لائیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے. مجھے نہیں پتا یہ بہتر وجوہات جناب بہتر سمجھ سکتے ہیں یا صاحب صدر ہیں. تو مقصود یہ تھا کہ اتنا زیادہ جو یہ کارنر کیا گیا ہے، انہوں نے آدم طارق صاحب کو بالکل انہوں نے پروپوز کیا تھا کہ آدم طارق صاحب نے تشریف لے. یہ نہیں ہم وجوہات سمجھتے ہیں کیا وجوہات تھی ان کے بارے میں.
وہ میں نے پہلے التماس کیا ہے اپنے گزارشات میں کہ جب تک کسی کی جسے ہم جب تک آپ کسی سے ہم کلام نہیں ہوں گے، کسی کی بات نہیں سنیں گے، اس وقت تک اس شخص کے متعلق آپ کو کوئی پتہ نہیں چل سکتا. مثلا یہ جو باتیں ہیں آج سے پہلے ہم نے نہیں سنی، آج متعلقہ صاحب تشریف لائے ہیں، وہ ہم کلام ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے. تو اس بارے میں بھی جو میرے دوست تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ بھئی یہ صاحب نہ تشریف نہ لائیں، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ صاحب کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے. ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ فرقہ واریت کی چھاپ ہے ان پر، تو آپ جو ہے ان صاحب کو دعوت کلام نہ دیں. تو میں نے ان سے التماس کیا تھا کہ نہیں، آپ بھی اس میں موجود تھے اور میرے خسدا صاحب موجود تھے، یہ ساتھی سب موجود تھے. ان سب کا نقطہ نظر یہ تھا کہ نہیں، جہاں انجمن سپاہ صحابہ ایک نظریاتی جماعت ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نظریات کے تحفظ کے لیے سیاست کاری بھی کر رہی ہے، اور اس کے جو سرپرست صاحبان ہیں یا اس کے عمائدین ہیں یا جو اس کے قائدین ہیں، وہ عملی سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں. تو لہذا ہمیں اپنی بھلائی کی خاطر کم از کم لئے کہ حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے اپنی بھلائی کی خاطر. ہم بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کی بھلائی کی خاطر ہمیں انہیں بلانا چاہیے تھا، انہیں دعوت فکر دینی چاہیے تھی. ان میں اگر کوئی ہم سمجھتے ہیں، جمہور سمجھتا ہے، معاشرہ سمجھتا ہے کہ اگر ان میں کوئی خامی ہے تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنے قائدین پر، سیاسی زعما پر یا مختلف نظریات رکھنے والے اصحاب پر یہ تنقید برملا کریں، ان کے منہ پر کریں، رو برو کریں کہ صاحب یہ بات جو ہے معاشرے میں اچھی نہیں ہے، اس سے معاشرے میں فلاں نقص پیدا ہو رہا ہے، فلاں بات پیدا ہو رہی ہے، ہمارا آپ پر حق ہے، ہم آپ کو یہ اس بات سے آگاہ کریں. تو میرا آپ کا سب کا یہ نظریہ بھی تھا کہ ضرور تشریف لائیں، ہم اور یہ روبرو ہم کلام ہوں اور ایک دوسرے سے وہ باتیں کریں جن جو شکوک شبہات ہم رکھتے ہیں. اس لیے وہ تشریف لائے ہیں، حاضر ہیں. اگر اور بھی کسی صاحب کا اب بھی کوئی ان کے بارے میں کوئی ابہام ہے، کوئی شبہ ہے، تو بات کر سکتے ہیں. وہ یہ بات ہے جناب،
کیا یہ جو ہے مقاصد دین الیکشن کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں؟
جب تک نظام نہیں چینج ہوتا اس وقت تک الیکشن کے ذریعے ہو سکتے ہیں. مطلب اگر اسمبلی کے اندر 8-10 آدمی اگر آئے ہیں، اس علماء پہلے بھی تو انہوں نے 73 کے آئین میں اسلامی شکیں داخل کرائی ہیں، اور اس کے بعد اب جو چند علماء ہیں انہوں نے کافی کام کیا ہے شریعت کے بارے میں. اب اس سے زیادہ کچھ لوگ آئیں گے تو اور بھی زیادہ کام ہوگا.
تو اگر مکمل انقلاب نہیں آئے گا تو پیش رفت تو ہوگی. اضافہ کر رہے ہیں وہ تو ویسے جھوٹ ہے. مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بن گئے, یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے. اب ویسے کوئی آدمی کہتا رہے کہ وہ نہیں بنے, جب یہ وہی بات ہوئی کہ ایک آدمی یا میں یہاں غلیے میں آ گیا ہوں اور شیعہ کو مجھ سے اختلاف ہے کہ مجھے آنا نہیں چاہیے تھا, تو وہ باہر کھڑے ہو کر کہیں کہ نہیں آیا, آیا نہیں ہے, وہ نہیں آیا, حالانکہ میں یہاں تقریر کر رہا ہوں, اور وہاں چوک میں کھڑے ہو کر کہیں نہیں آیا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف ہے کہ ان کو پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہیے تھا, لیکن اگر وہ بن گئے ہیں تو ان کو مان لینا چاہیے کہ بن گئے ہیں, لیکن چلو صحیح نہیں بنے اگر وہ یہ کہیں. تو یہ بالکل ہی جھوٹ ہے جو ہر اذان میں پانچ مرتبہ بولا جا رہا. تو اب اس کے علاوہ اس کا طریقہ جواب کا یہ نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس طرح جائز ہے. میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ اس کے جواب میں اذان ہی میں ہم کو لاحقہ ملا دیں, یہ شریعت کا طریقہ نہیں. آپ کی تائید کر رہا ہوں, میں وہ آپ کی تائید کر رہا ہوں. جی جی نہیں کرنا چاہیے برادر, میں نے یہ کہا کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں ہاں جی, اور کوئی بات ایک, ہاں جی
جناب کے پروگرام سے آپ نے اعتماد اسلام کے پورے دنیا میں اسلام نافذ کر رہا ہوں, کیا جناب کی روشنی میں یہ بات شامل ہے کہ جو جناب کی جماعت کا رکن بنے گا کیا وہ اپنے اوپر اسلامی قدریں پوری لاگو کرے کر سکتا ہے؟ اگر جناب نے یہ پابندی نہیں لگائی تو اس سے قبل بھی کافی جماعتیں اس قسم کے نعرہ لگاتی رہی ہیں جہاں ملک میں اسلام کا نفاذ کریں, کیا جناب اپنی جماعت میں اس قسم کی کوئی پابندی لگانا پسند کرائے؟
یہ اصل بات جو آپ نے سوال فرمایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا سوال ہے جو ہم نے بات کی اس کے مقابلے میں اور بات ہے. ایک ہے کہ اسلام کو پوری دنیا میں ہم نے نافذ کرنا, ایک ہے نظام خلافت کے قیام کے لیے راستہ ہموار کرنا. سپاہ صحابہ نے کوئی سیاسی جماعت ہونے کا اعلان نہیں کیا کہ ہم خود الیکشن لڑیں گے, ہم نظام خلافت نافذ کریں گے. سپاہ صحابہ ایک مثبت اور مذہبی اور دینی اور نظریاتی جماعت ہے جو اپنے مقاصد کے لیے, دیکھو نا مولانا اعظم طارق صاحب کو الیکشن لڑایا ہم نے, لیکن سپاہ صحابہ کے پلیٹ فارم سے نہیں لڑایا, ہم نے جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ سے ان کو الیکشن لڑایا. اور ہم سپاہ صحابہ آئینی راستہ اختیار کرنے کے لیے یا اسمبلیوں تک پہنچنے کے لیے یا یہ جو امینڈمنٹ ہے سزا کی اس کو قانون میں لانے کے لیے ہم نے ان کو اسمبلی میں بھجوایا. تو اب یہ ہے کہ ہم نظام خلافت کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اپنے جسم پر نافذ ہونا چاہیے, یہ اس میں شامل ہے. یہ بات ایک آدمی نظام خلافت کے لیے راستہ بنا رہا ہے تو اس میں یہ بات ویسے ہی شامل ہے کہ وہ نظام خلافت کے ضروریات کو اپنے اندر رائج کرے. یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی, میں کہتا ہوں میری جماعت کا نام ہے سپاہ صحابہ, صحابہ کے سپاہی, تو دوسرا آدمی یہ کہے لاعلمی کی وجہ سے کہ تم صحابہ کے سپاہی ہو, ہم مصطفیٰ کے سپاہی ہیں یا ہم محمد رسول اللہ کے سپاہی ہیں. اگر وہ تھوڑی سی اس بات پر گہری نظر سے غور کرتا تو اس کو یہ معلوم ہوتا کہ سپاہ صحابہ کے لفظ میں سپاہ مصطفیٰ ہونا ثابت ہے، اس میں شامل ہے کہ صحابہ کرام کو ہم کے سپاہ اس لیے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ تو یہ اسی طرح جس طرح ایک پیر صاحب سے آدمی کہتا ہے میں تو تیرا غلام ہوں، اور دوسرا کہتا ہے میں تو جی تمہارے غلاموں کا بھی غلام ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے جو سپاہی ہیں ہم تو ان کے بھی سپاہی ہیں۔ تو یہ اس میں شامل ہے بات، اپنے وجود پر نظام خلافت کے یا اسلام کو نافذ کرنا یہ اس کوشش کے طریقے کار میں شامل ہے، یہ ضروری ہے۔ مطلب یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بار بار اس کا ذکر صدر صاحب نے فرمایا ہے فرقہ وریت کا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ فرقہ وریت کا جو معنی ہے اصل اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا اور نہ کسی کو پتا ہے، پورے اس سوائے اس بات کے کہ جی مذہبی لڑائی فرقہ وریت۔ اگر مذہبی لڑائی فرقہ وریت ہے تو ہندو اور مسلمانوں کے ساتھ بھی تو مذہبی لڑائی تھی انڈیا میں، تو پھر پاکستان بنا بھی دو قومی نظریے پر تھا، تو پھر آپ خود فرقہ وریت کی بنیاد رکھ کر تو آپ نے پاکستان بنایا، آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ اگر فرقہ وریت کا معنی ہر مذہبی لڑائی ہے، یعنی جو بھی مذہبی لڑائی ہے خواہ وہ ہندوؤں کے ساتھ ہے خواہ وہ آپس میں مسلمانوں کی لڑائی ہے، تو اگر یہ فرقہ وریت ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ بریلوی، دیوبندی، آل حدیث مسلمانوں کے ہم ان کو فرقے سمجھتے ہیں، ہماری ان میں سے کسی کے ساتھ لڑائی نہیں، تو پھر آپس میں جو مسلمانوں کا اختلاف ہے اس کے ساتھ ہمارا اختلاف نہیں، تو ہم اس اعتبار سے فرقہ پرور نہیں۔ اور اگر کافروں کے ساتھ اختلاف ہو جو صحابہ کا مخالف اور ان کو کافر کہتا ہے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہمارا ان سے اختلاف ہے، تو اگر غیر مسلم کو یا کافر کے ساتھ اختلاف کو فرقہ وریت کہتے ہو تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ پھر تو قائد اعظم نے پاکستان بنائے فرقہ وریت تھا، اس لیے کہ دو قومی نظریے کا معنی ہندو مسلم، دو قومی نظریہ، تو دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے، تو پھر پاکستان بھی فرقہ وریت کی بنیاد پر بنا ہے، پھر آپ ہمیں کیوں الزام دیتے ہیں؟